بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإكرمه السيدين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نکاح اور اس سے متعلقہ اولاد کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے، اور مقصد صرف یہ تھا کہ کیونکہ اب ایک ایسا گروہ تشکیل پا چکا ہے کہ جسے یہ علم ہے کہ دین کے احکامات کا تعلق فقط نماز، روزہ یا کسی قسم کی معروف عبادتوں سے نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے ہر ہر پہلو کے بارے میں اسلام میں وہ ہدایتیں دی ہیں کہ جو آخرت میں بھی انسان کو نجات دلوانے والی ہے اور اس کی دنیا کو بھی بہتر بنانے والی ہے. اس اعتبار سے جب یہ فکر پیدا ہوئی تو اس کے ساتھ یہ خواہش بھی پیدا ہوئی کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ کیا مسائل ہیں. عبادات کا مسئلہ تو یہ ہے کہ مسائل ہفتہ ہفتہ سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن نکاح وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں فیصلہ کرنے والے کے پاس زیادہ مواقع نہیں ہوتے. شادی طے پا گئی، وہی ایک موقع ہے کہ اس میں شریعت کی پابندی نکاح کے مسائل کے بارے میں کی جائے، ورنہ بعد میں پتہ چلے تو تحفظ اور افسوس تو ہو سکتا ہے لیکن تکرار کا موقع نہیں ہے. اسی طرح سے اولاد کے بھی کچھ مسائل ان لوگوں کے ذہنوں میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جو ابھی اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، اس وجہ سے ترتیب کو چھوڑ کر چند ہفتوں کے لیے کچھ اہم اہم مسائل کو بیان کرنے کے خاطر یہ کچھ خصوصی گفتگو رکھی گئی تھی. درمیان کے دو ہفتے استخارے اور مشورے کی وجہ سے ہمارا موضوع متاثر ہوا، لیکن آج انشاءاللہ نکاح کے بارے میں گفتگو تو مکمل ہو جائے گی، اور پھر یہ دیکھ کر کے اولاد کے بھی کچھ مسائل بیان ہو جائے تو بہتر ہے. آئندہ ہفتے شاید ایک آخری تقریر اور ہوئی اس عنوان پر، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے پرانے عنوان پر واپس آ جائیں گے. وہ ہفتوں کا وقفہ ان لوگوں کے لیے بہرحال زیادہ ہوتا ہے کہ جو درس میں بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں، جو گھر بیٹھے جدید سائنسی سہولتوں سے فائدہ اٹھا کے تقاریر سنتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن آنے والوں کے لیے بہت سی باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. کس وجہ سے تین مسائل کو دہراتے ہوئے پھر آج کے عنوان پر گفتگو کو انشاءاللہ مکمل کر دینا ہے. نکاح کا اسلامی طریقہ، میں اس وقت جان بوجھ کر اس ٹیکنیکل مسئلے کو نہیں چھیڑ رہا ہوں جس کا تعلق عام افراد سے نہیں، کہ سیرہ نکاح کس طرح پڑھا جائے، فرض انشاء کسے کہتے ہیں، الفاظ کون سے استعمال کیے جائیں، زبان کون سی پڑھی جائے. اس اعتبار سے کہ یہ باتیں تو اس وقت آئیں گی کہ جب معلومات کے لیے مسئلے بیان ہوں گے، مقام عمل میں تو آپ کے لیے بہرحال اتنا کافی ہے کہ جس شخص پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ ہو کہ وہ صحیح نکاح پڑھ سکتا ہے اس سے نکاح پڑھوا لیجیے. مقام عمل میں جو چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں ان میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کا اسلامی طریقہ کیا ہے. یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے، لیکن صرف ربط ملانے کے لیے تکرار کہ اسلام نے آٹھ باتوں کی تاکید کی ہے نکاح کے طریقہ کار میں. نمبر ایک یہ کہ پیام بھجوایا جائے، فوراً نکاح نہ ہو. نمبر دو یہ کہ انسان دو رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر اپنے رشتے کی یا اپنے بیٹے یا بیٹی کے رشتے کی تلاش شروع کرے. نمبر تین استخارہ کرے، لیکن وہ والا استخارہ کہ جس کا مطلب ہے دعا مانگنا، دعائیں خیر. نمبر چار، یہ ذرا ٹیکنیکل مسئلہ ہے جس کا ہم افراد سے تعلق نہیں، کہ نکاح کے سیغوں سے پہلے خطبہ ضرور پڑھا جائے. نمبر پانچ، نکاح کو چپکے سے یا پوشیدہ طریقے سے انجام نہ دیا جائے بلکہ اعلان کیا جائے. نمبر چھ یہ کہ اگر ہماری فرقہ گواہوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی دو گواہ رکھے جائیں. نمبر سات یہ کہ نکاح اصل امکان رات کو ہو، رات سے مراد نماز مغربین کے بعد. اور نمبر آٹھ، نکاح کے بعد ولیمہ ضرور ہو. ان میں سے ہر چیز کی تشریح ہو چکی. یہ تو ہوا نکاح کا اسلامی طریقہ. اس کے بعد ولیمے کے بھی کچھ مسائل ہیں، ان کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی گفتگو کا ربط بہرحال مل جائے گا. آخری نقطہ یہ ہے کہ نکاح کے ساتھ ولیمہ ضرور. اچھا، جہاں پہ نکاح کے مستحب اسلام نے بتایا تو وہاں جہاں چیز مکروہ قرار دیا ہے، نمبر ایک یہ کہ نکاح خود کے دن نہ ہو، نمبر دو یہ کہ نکاح ان راتوں میں نہ ہو کہ جس کو بعض روایتوں میں منحوس دن کہا گیا، رات نہیں بلکہ وہ تاریخیں، ان کی رات اور ان کا دن دونوں مکروہ، اور وہ ہر مہینے کی پہلی اور تیسری، ہر مہینے کی تیسری اور پانچویں، تیرہویں اور سولہویں، اکیسویں، چوبیسویں اور پچیسویں، یہ سات راتیں ہر اسلامی مہینے، انگریزی مہینے کے لیے تیسری تاریخ اور پانچویں تاریخ، پھر تیرہویں تاریخ اور سولہویں تاریخ، پھر اکیسویں تاریخ ہو، چوبیسویں تاریخ ہو، پچیسویں تاریخ، ان کے رات اور دن دونوں میں نکاح سے بچا جائے، سوائے اس کے کہ اس میں کوئی ولادت واقع ہو رہی. اب یہ مسئلہ نکاح سے متعلق تو نہیں ہے لیکن ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے بیان کر دوں کہ اسلام کے اعتبار سے تاریخ شروع ہوتی ہے سورج ڈوبنے سے اور ختم ہوتی ہے اگلے دن سورج ڈوبنے کے بعد. جیسے ہمارے یہاں کے اعتبار سے یا عام عرف کے اعتبار سے جمعے کا دن مثلاً کہلائے گا کہ آج صبح سے، یا جو آج کی تاریخ ہے انگریزی حساب سے رات کے 12 بجے بدلی گئی تاریخ، اسلامی حساب سے تاریخ بدلتی ہے جب سورج ڈوب جاتا. یعنی دوسرے الفاظ میں اسلام کے حساب سے رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں. اگر آج 28 ربیع الثانی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 28 ربیع الثانی وہ جو کل ہم نے نماز مغرب پڑھی تھی، اس وقت سورج ڈوبا تھا، اس وقت شروع ہو گئی تھی، اور آج جب یہ جمعے کا پورا دن ختم ہو، شام کو 5:42 پر آج کا سورج ڈوبے گا، تو یہ 28 تاریخ ختم ہو کے پھر 29 تاریخ شروع ہو جائے گی. یہ میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی تاریخ ہو یا دن، یعنی جس کا مسئلہ کہ اسلام کے اعتبار سے آج شام کو 5:42 پر جمعہ ختم ہو جائے گا اور ہفتے کا آغاز ہو جائے گا. تاریخوں کا حساب آپ سن رہے کہ چار ایسی تاریخیں کہ جب نکاح کرنا مکروہ، ایک بدھ کے دن، تو بدھ سے مراد ہوا کہ منگل کے دن جب شام کو سورج ڈوبا، اس وقت سے لے کر پہلے وہ پوری رات، پھر اگلا پورا دن، اور جب ہماری اصطلاح میں خود کی رات آئی تو اسلام کے اعتبار سے وہ شب جمعرات ہے، کراہیت ختم ہو گئی. اسی طریقے سے سات جو منحوس تاریخیں 3 اور 5، 13 اور 16، 21 اور 24 اور 25، اس کا بھی یہی حساب ہوگا کہ پہلے رات اور اس کے بعد والا دن. یعنی ہمارے اعتبار سے اگر کسی دن 21 تاریخ چل رہی تو 21 تاریخ کو جب سورج ڈوب گیا، چاہے لوگ یہی کہہ رہے ہو کہ ابھی 21 تاریخ ہے، مگر اسلام کے اعتبار سے سورج ڈوبا تو 22 تاریخ شروع اور رفع کراہت، یعنی کراہیت ختم ہو گئی. تیسری تاریخ ہے کہ جس میں نکاح مکروہ ہے محاق، محاق اور تحت الشوا، یہ دونوں ایک ہی چیزوں کے نام، محاق اور تحت الشوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اسلامی مہینے کے آخری 2 یا 3 دن جب چاند نظر نہیں آتا، اس کے اندر من جملہ دوسری چیزوں سے معصوم نے یہ کہا کہ جو آدمی ان تاریخوں میں نکاح کرنا چاہتا ہے وہ گویا پہلے سے یہ طے کر چکا ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، کیونکہ ان تاریخوں میں نکاح کرنے کے اور اثرات کے علاوہ ایک اثر یہ ہے کہ ایسے شخص کے یہاں اولاد نہیں ہوگی. اب پھر تشریح کی یا تو ہوگی ہی نہیں، یا حمل ٹھہرے گا اور گر جائے گا، یا بچہ پیدا ہوگا اور مر جائے گا، اور دوسری وجوہات بھی معصوم نے بتائی. تو میں آپ یہ تحت شعا ہر اسلامی مہینے کی آخری 2 یا 3 تاریخیں کہ جب جان نظر نہیں آتا، 28، 29 اور اگر 30 کا مہینہ ہے تو 30، اور 29 کا مہینہ ہے تو 28 اور 29, تو 28 تاریخ سے لے کر آخر مہینے تک یعنی پہلی کا چاند نظر آنے تک شادی کرنا مکروہ رہے گا. اور 28 تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ 27 کا دن ختم ہو کے جو رات شروع ہوئی وہاں سے ہم نکاح مکروہ ہو گیا. اور 34 تیس قمر در اقرب, اس کی میں نے زیادہ تشریح نہیں کی تھی کہ جب یہ قمر در اقرب واقع ہو تو ان تاریخوں میں بھی نکاح کرنا انتہائی صلاحیت رکھتا. معصوم کا جملہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے گھر میں غربت و طلاق ضرور واقع ہوگی ورنہ جھگڑے تو بہت زیادہ ہوں گے, کہ جہاں نکاح کا بندھن قمر در اقرب کے موقع پہ باندھا جا رہا. قمر در اقرب ہر مہینے کے 2 یا 2.5 دن ہوتے جن کا حساب, کیونکہ مہینہ 12 منزلوں سے چاند گزرتا ہے ہر مہینے, اور ہر مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا تو ہر منزل میں چاند تقریباً 2.5 دن کے قریب رہتا. اس کا حساب شریعت کی نہ ذمہ داری ہے نہ شریعت سے اس کا کوئی حساب بتایا. یہ علم نجوم کے ماہرین سے رجوع کیا جائے اور یا کسی ایسی جنتری پر کے جس پر انسان کو اطمینان و بھروسہ ہو عمل کیا جائے, اور اگر کسی طریقے سے اطمینان حاصل نہیں ہو رہا تو بہتر یہ ہے کہ جن جن تاریخوں کے بارے میں احتمال ہے کہ آج قمر در اقرب, ایک جنتری میں کچھ ہے, دوسرے میں کچھ ہے, تیسرے میں کچھ ہے, کیلنڈر میں کچھ, ان تمام تاریخوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے, کیونکہ یہ اسلام کا بہرحال ایک اصول کہ آنے والی یعنی ضرر مستمل جس ضرر کا چانس بھی ہے اس سے بچانا اسلام کے نزدیک ایک اچھی بات ہے. یہ 4 چیزیں مکمل ہو گئی یہاں تک کچھ قرآن مسائل سے کہ نکاح مستحب طریقہ کیا ہے, مکروہ چیزیں کیا, اور وہ باتیں کہ جو عام زندگی میں حرام ہے وہ بہرحال نکاح میں حرام رہیں گی ہی, سوائے ایک دائرے کے مسئلے کے کہ جو کئی دفعہ بیان ہو چکا لیکن غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے, اس لیے ایک دفعہ اور دہرا دیا جائے. ابھی ہم نے یہ بتایا کہ نکاح کے وقت 4 چیزیں مکروہ, یہ 4 باتیں. حرام کی بات اس لیے نہیں کہی کہ خاص نکاح کے لیے کوئی چیز حرام نہیں, بلکہ وہی جو عام زندگی میں چیزیں حرام, عورت کا بے پردہ آنا, مرد اور عورت کا اختلاط ہونا, محفل کا نکاح کی تقریب کا اس انداز سے ہونا کہ دیکھنے والے اسے محفل لہو لعب سمجھے, کوئی جو عام زندگی میں چیزیں حرام ہوتی ہیں وہی نکاح میں حرام. البتہ ایک چیز جو عام زندگی میں حرام ہے وہ نکاح میں حلال ہو جاتی شرائط کے ساتھ, وہ ہے لڑکیوں کا دلہن کی رخصتی کے وقت گانا, مگر 3 شرطوں کے ساتھ, کہ جن میں سے تیسری شرط شاید کہیں پوری نہ ہوتی. یہ نمبر 1 یہ ہے کہ اس گانے میں کوئی بےہودہ بات نہ ہو, نمبر 2 یہ ہے کہ آلات موسیقی استعمال نہ ہو, یا خالی آواز کی مدد سے گایا جائے یا ان چیزوں کی مدد سے کہ جو آلات موسیقی نہیں ہے, مثلا پیپا یا ڈھول یا کسی حد تک دم. اور تیسری شرط یہ ہے کہ نامحرم کے کان تک آواز نہ پہنچے. اگر قیام حالت میں اپنی آواز عورت نامحرم کو سنا سکتی, مگر جو گانے میں حرام حلال ہو رہا اس میں شرط اسلام نے بڑھا دی, تو تیسری شرط کی پابندی بہت کم ہوتی. اس لیے اس مسئلے کو بھی مقام عمل میں ایسا ہی مسئلہ سمجھا جائے کہ جس پر عمل کرنا حرام رہے گا. اچھا, اگلے مرحلے طے پا گئے کہ نکاح میں مستحب کیا ہے, نکاح میں مکروہ کیا. اس کے بعد اب مسئلہ آتا کہ نکاح جن 2 افراد کو ایک دوسرے کا شریک حیات بنا رہا, ان دونوں افراد میں کچھ خصوصیات ہونی چاہیے اور کچھ نہیں ہونی چاہیے. جو چیز حرام ہے ان کا بیان کرنا تو لاحافظ, کیونکہ اسلام اس کو اسلام کے اس مسئلے کو لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں. بطور احتیاط میں نے جن چیزیں پہلے بتا دی کہ ایک لڑکی جس لڑکے سے نکاح پہ راضی ہو رہی اس لڑکے کے اندر کیا کیا باتیں ہونا چاہیے, یہ مسئلہ مکمل ہو چکا تھا پہلے بطور احتیاط, اس کی بھی تکرار ہو جائے. 8 چیزیں مکروہ ہے اس لڑکے میں ہونا کہ جس سے شادی پہ یہ لڑکی تیار ہو گئی, یہ بیان سب ہو چکا. اور وہ بہت سرسری طور پر کہ زنجی نہ ہو یعنی حبشی نہ ہو, نمبر 2 یہ کردی نہ ہو یعنی قبیلہ ایک کردستان سے اس کا تعلق نہ ہو, نمبر 3 عربی یعنی بدبو نہ ہو, اور اس کے بعد پھر وہ 5 چیزیں جو عام پائی جاتی ہیں یعنی عام لوگوں میں بھی پائی جا سکتی. 4 چیز یہ ہے کہ مخنث نہ ہو یعنی ایسا شخص کے جسے فطری طریقے سے لطف و مزہ نہیں حاصل ہوتا, نمبر 5 یہ کہ شرابی نہ ہو, نمبر 6 یہ کہ بد اخلاق نہ ہو, نمبر 7 یہ کہ مسجد کے پڑوس میں ہونے کے باوجود مسجد کو بالکل نظر انداز نہ کرے, اور نمبر 8 یہ کہ کھلا کھلا گناہ نہ کرتا ہو یعنی فاسق نہ ہو. یہ تو ہو گیا لڑکی کی طرف سے مسئلہ کہ شوہر میں یہ آٹھ باتیں نہیں ہونا چاہیے. اب آئیے وہ مسئلہ کہ جو در حقیقت آج کی گفتگو جہاں سے صحیح معنوں میں شروع ہو رہی. یہ باتیں بار بار مجھے کہنا پڑتا کہ مجالس میں بھی دہرائی جاتی ہے. حلیت المتقین جس کا ترجمہ تہذیب الاسلام ہے اور جو ہمارے گھروں قرآن اور مفاتیح کے بعد کافی عام کتاب اس میں بھی یہ باتیں ہیں, لیکن یہاں پر مقصد صرف اور صرف مراجے کے فتوے کی روشنی میں گفتگو کرنا. تو یہ تکرار کتاب والی تکرار نہیں بلکہ در حقیقت کتاب کی روایتوں میں سے جس کو صحیح مانا گیا ہے ان کو پیش کرنا. اب اس کے بعد آئیے لڑکے کا مسئلہ کہ لڑکی کے لیے تو مکروہ ہے کہ اس لڑکے سے شادی پہ تیار ہو جائے کہ جس میں یہ آٹھ باتیں یعنی میں سے کوئی ایک بات پائی جاتی. مجبوری اور چیز ہے اور بہرحال بغیر مجبوری کے بھی حرام تو نہیں گناہ تو نہیں فقط کرا لیا. اب اس کے بعد لڑکے کا مسئلہ آتا ہے کہ لڑکے کے لیے کس لڑکی سے شادی کرنا چاہیے. یہاں پر ایک مسئلہ جو عام طور پہ کتابوں میں نہیں ہوتا لیکن مراجی اس کو بیان کرتے رہتے ہیں کتابوں میں کم آتا, اس کو میں بتا دوں تاکہ لڑکی کا مسئلہ بالکل مکمل ہو جائے کہ لڑکی کے لیے کن مردوں سے نکاح حرام ہے. یہ تو اسلامی معاشرہ جانتا, ایک تقریر اس پر پہلے ہو چکی ہے, اس کو بیان کرنا لحاظ سے. نمبر دو یہ کہ کن مردوں سے نکاح مکروہ, یہ بھی آج آپ نے مختصرا آٹھ باتیں سن لی, تفصیلاً اس سے پہلے گزر چکی. اب نمبر تین ایک مستحب آتا ہے لڑکی کے لیے یا لڑکی والوں کے لیے. حرام کن مردوں سے ہے نکاح جن سے کوئی خونی رشتہ پایا جاتا ہے مثلا, مکروہ کن سے ہے جن کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا, مستحب کس سے. تو مستحب کے بارے میں ایک روایت جس کے اوپر مراجع فتویٰ دیتے چلے آ رہے. اور مسئلہ یہ ہے اب یہ جو مسئلہ مستحب کا ہے یہ در حقیقت ایک اور مسئلے کے ساتھ آ رہا ہے. پورا مسئلہ سن لیجئے, مستحب ہے لڑکی والوں کے لیے کسی بھی رشتے کو رد کرنا. یہ مستحب کہ جب کبھی کسی لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آ رہا تو اس کو رد کرنا مکروہ, یعنی مستحب یہ ہے کہ پہلا ہی رشتہ جو آئے اسے قبول کر لیا جائے. شرط یہ ہے کہ اس لڑکے یہ پانچ باتیں پائی جاتی. اب یہ پانچ باتیں حدیث کے اندر ہیں, پورا حدیث کا مسئلہ. تو گویا دوسرے الفاظ میں جس لڑکے میں یہ پانچ باتیں ہوں اس سے شادی کرنا مستحب. اصل مسئلہ تو یہ کہ جو پہلا ہی پیام کسی لڑکی کے لیے آ رہا ہے اگر لڑکے میں یہ پانچ باتیں ہیں تو اس کو ٹھکرا دینا, رد کر دینا کسی مسئلہ سے یا انتظار کی خاطر وہ خلاف مستحب. مستحب یہ ہے کہ فوراً قبول کر لیں اگر لڑکے کے دین میں, لڑکے کے اخلاق میں, لڑکے کی امانت میں, لڑکے کی شرافت میں اور لڑکے کے خرچہ برداشت کرنے کے بارے میں اطمینان ہے کہ یہ پانچ صفتیں پائی جاتی, یعنی دیندار ہے, با اخلاق ہے, صاحب امانت ہے, شریف ہے اور صاحب یسار ہے, یعنی بہت غریب نہیں ہے بلکہ جو ایک لڑکی کا معیار ہے اس کے اعتبار سے اس کا خرچہ اٹھا سکتا. اب ایسا رشتہ آ جائے تو اسے قبول کر لیا جائے فوراً, پہلا ہی رشتہ خصوصیت کے ساتھ. اس وجہ سے اس رشتے کو رد نہ کیا جائے کہ ہمیں خاندانی اعتبار سے اپنے برابر کا رشتہ چاہیے. پھر یہاں تک مراجع فتویٰ دیتے ہیں, اس کے بعد یہ عادت ہے مراجع ایک حدیث یہاں پہ ضرور لکھتے جو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو بتائی لیکن سنایا ساری امت کو جا رہا بلکہ اصل میں ہری امت کے لیے کہ اے علی جب تمہاری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے کہ جس لڑکے میں یہ باتیں پائی جائیں, وقت کی وجہ سے میں ہر چیز کو دوہرا نہیں رہا, تو فوراً اسے قبول کر لو. میرے مولا نے کراس کوشچن کیا یعنی سوال کیا کہ اللہ کے رسول چاہے وہ حسب و نسب کمتر درجے کا لڑکا ہو, تو پیغمبر نے کہا ہاں اگر یہ پانچ باتیں اس میں پائی جاتی تو حسب و نسب کا انتظار نہ کرنا اور الا تفعلوا تکون فتنة فی الارض و فساد کبیر. اگر تم نے ایسے لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کی اپنی بیٹی تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور فساد کبیر برپا ہو جائے گا. اب یہ وہ ساری حدیثیں ہیں کہ جس کے اندر خطاب امت سے ہوتا ہے لیکن ظاہری طور پر معصوم کو سامنے قرار دیا جاتا. تو تمام مراجع کا فتویٰ یہ آ گیا. تو اب یہاں در حقیقت دو مسئلے جمع ہو گئے. پہلا مسئلہ یہ کہ جس لڑکے میں یہ پانچ باتیں پائی جائے اس سے پھر مستحب ہے شادی کر لینا, اور دوسرا یہ کہ ان پانچ باتوں والا اگر کوئی لڑکا آ گیا تو اب اس سے زیادہ بہتر رشتے کی تلاش میں بیٹھنا یہ حرام تو نہیں.
مکرو بھی نہیں
لیکن ایک مستحب کے ثواب کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا. یہاں پہ لڑکی والوں کے مسئلے مکمل. اب آئیے لڑکی والوں کا مسئلہ شروع ہوتا. لڑکے کے لیے کن عورتوں سے شادی حرام ہے وہ بھی ایک بہت لمبی فہرست ہے جو ہمارے موضوع سے خارج, مگر اس میں گزشتہ تقریر جلدی کی وجہ سے ایک غلط فہمی ذہنوں میں پیدا ہو گئی. ایک جملہ کی آیت کہ لڑکے کے لیے ایسی عورت سے شادی حرام کہ جس عورت نے خدا نہ خواستہ کبھی کسی لڑکے سے زنا کیا ہو جبکہ یہ عورت کسی اور کے نکاح میں. یہ جملہ جو جلدی جلدی بیان کیا گیا یعنی شوہردار عورت سے زنا کیا گیا, اس عورت کو چاہے اپنے پہلے شوہر سے طلاق مل جائے یا وہ بیوہ ہو جائے پھر باقی ساری دنیا سے شادی ہو سکتی ہے, اس شخص سے نہیں ہو سکتی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ شوہردار عورت کا نہ, ایک ایسی عورت کی جو بیوہ ہے یا طلاق میں ہے یا کنواری لڑکی اور شیطان کے بہکانے سے زنا ہو جائے اس سے, تو یہ لوگ آپس میں یہ زانی اور زانیہ شادی کر سکتے. یہ بات ابھی تفصیل کے ساتھ آئے گی لیکن ایک غلط فہمی تھی تو اس کا میں نے شروع میں تذکرہ کر دیا. اب لڑکے والوں کی ذمہ داری. لڑکے والوں کے سلسلے میں اسلام نے یہ مسئلہ تین حصوں میں بیان کیا. جس لڑکی سے شادی حرام ہے وہ مسئلہ میں اس وقت نہیں بتا رہا ہوں, ویسے گزشتہ تقریر میں آ چکا کہ کافر عورت سے شادی نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح سے جو عورت کسی دوسرے کے نکاح میں ہے چاہے اس کا شوہر چھوڑ چکا ہو لیکن جب تک کہ صحیح طلاق جاری نہیں ہوئی اس وقت تک اس سے شادی نہیں ہو سکتی. حتیٰ یہ کہ اگر گورنمنٹ کی طلاق ہو گئی تب بھی اسے شادی نہیں ہو سکتی. یا جس عورت کا شوہر غائب ہو چکا لیکن اسلامی طریقے کے اور عمل نہیں ہوا اس سے شادی نہیں ہو سکتی. یا اسی طریقے سے جو ایک مثال ابھی ہے کہ اگر شوہردار عورت سے زنا ہوا اس سے شادی نہیں کر سکتا, یہی شخص البتہ باقی کوئی آدمی کر سکتا ہے اگر اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا. اچھا اب اسی کے اندر اس مسئلے کو وہیں چھوڑتے ہوئے دوسرا پہلو آتا کہ یہ تو ہوا جن عورتوں سے شادی حرام, اب کن عورتوں سے شادی مکروہ. جائز تو ہے لیکن نہ کرے تو اسلام نے اس کا بڑا ثواب بتایا. اس کے اندر دس تو ایک فہرست آتی ہے ایک عورتوں کی کہ جن سے شادی کرنا مکروہ, اور پھر ایک حدیث آتی ہے کہ جس کو علماء نے حدیث سے معتبر اور صحیح میں شمار کیا. پہلے تو ایک فہرست سن لے پھر وہ حدیث سن لے. اس کے اندر جن جن عورتوں کا تذکرہ آیا وہ اس دس کے بعد. دس میں نمبر ایک عقیم یا باج عورت. البتہ عقیم کے اندر میں نے یہ کیا تھا کہ جس کے یہاں ولادت نہیں ہو سکتی ہے بچے کی, چاہے وہ طبی اعتبار سے اس قابل نہیں ہے اور باج ہے, یا یہ کہ اس کی عمر ایسی ہے کہ اب اس کے یہاں بچے کی ولادت کا امکان نہیں. ویسے تو ٹھیک تھی وہ عورت لیکن اب بوڑھی ہو گئی ہے, یا وہ بہت چھوٹی ابھی عمر ہے اس کی 9 سال یا 10 سال یا 11 سال, یہ عام طور پر اس کے یہاں ولادت نہیں ہوگی. یہ نمبر ایک. اس کے بعد نمبر دو ایسی عورت. اب یہ مسئلہ بڑا لمبا ہے لیکن میں تفصیل میں کیوں جاؤں. نمبر دو ایسی عورت کہ جس کے صرف دولت کو اور حسن کو دیکھا گیا اس عورت سے بھی شادی مکروہ. البتہ اگر دوسری خوبیاں دیکھنے کے بعد اس کے حسن اور اس کی دولت کی وجہ سے بھی اس سے شادی کی جا رہی, مطلب دوسری خوبیاں ہے دیندار وغیرہ ہے اور ایسی بھی ایک اور دیندار عورت, ان دونوں میں سے ایک کا اس لیے انتخاب کیا گیا کہ یہ بہرحال صاحب دولت اور صاحب حسن ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن مکروہ کیا ہے کہ باقی خوبیوں کو نظر انداز کر کے صرف حسن کی وجہ سے اور دولت کی وجہ سے کسی سے شادی کرنا. اب یہاں پہ جو چیز بڑی غلط فہمی ہو جاتی کہ جب یہ مسئلہ آتا ہے تو یہ خیال کیا جاتا کہ حسن کو اور دولت کو بالکل کوئی اہمیت ہی نہیں دینا چاہیے, وہ بھی اسلام نہیں کہتا. یہ کہتا ہے کہ ترتیب کا خیال کریں, پہلے باقی خوبیاں پھر اگر حسن کو دیکھ کر اور دولت کو دیکھ کے شادی کی تو کوئی بات نہیں. لیکن خالی حسن اور ثروت پہ اتفاق کرنا یہ مکروہ. نمبر تین, اب اس میں کچھ بہت ہی زیادہ ایسے پیچیدہ مسئلے بھی آئیں گے کہ آپ کہیں گے اس کی ضرورت کیا, لیکن ایک خاندان کو بھی ضرورت پڑ جائے تو مسئلے کی اہمیت بڑھ جاتی. یہ دوسرا ہوا, دوسری عورت ہوئی کہ جس سے شادی کرنا مکروہ. اس کے بعد تیسری عورت جس سے شادی کرنا مکروہ ہے وہ ہے مجنون عورت, پاگل عورت. نمبر چار احمق عورت, جو بہرحال عقل علم ایک الگ چیز ہے, تعلیم کی بات نہیں, عقل بھی ایک چیز ہوگی کہ جو سمجھدار ہو جس کے اندر اچھائی برائی سمجھنے کا سلیقہ ہو جو باتوں کو قبول کر سکتی, تو ایسی عورت کی جو بہت ہی احمق ہے بالکل سادہ ہے احمق ہے اس سے شادی جائز لیکن مکروہ. البتہ بعض علماء اس کو حرام بھی کہتے ہیں, ایک غلط مسئلہ. نمبر پانچ بوڑھی عورت سے شادی کرنا. اب یہ سارے مسئلے ہمارے یہاں نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں. نمبر 6، ایسی لڑکی سے شادی کرنا کہ جو زانیہ زنا کرتی ہے. ابھی آپ نے سنا کہ جائز تو ہے لیکن کراہیت، جس نے کبھی یہ عمل زنا انجام دیا کراہیت سے اس سے شادی نہیں کرنا چاہیے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، بعض اوقات کوئی اہم ترین مسئلہ آنے کی وجہ سے یہ مسئلے بدل بھی سکتے، یہ ایک عام ماحول کی بات ہو رہی. نمبر 7، جس عورت سے شادی کرنا انتہائی مکروہ، وہ یہ ہے کہ جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوئی، یعنی حلال زادی رہو، خود اس نے زنا نہیں کیا مگر وہ حلال زادی نہیں، تو اس عورت سے بھی شادی کرنا کراہیت رکھنا. اب بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آج کل جو ماحول چل نکلا اس کے اعتبار سے آپ کو خلاف عقل یا خلاف انسانیت نظر آئی، لیکن ان میں سے ہر ایک کا آگے زندگی میں جا کے فائدہ ہوتا. نمبر 8، جس عورت سے شادی کرنا مکروہ، وہ ہے قابلہ اور اس کی بیٹی، جس کے بارے میں ایک جملہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس لیے تشریح کروں. وہ عورت کے جس نے اس لڑکے کی کہ جس سے اس وقت شادی کرنے کا ارادہ، اس لڑکے کی ولادت کے وقت اس کی ماں کی مدد کی، جو پیدائش کے اندر مدد کرتی ہے ماں، اب اگر اسی بچے کی کہ جس کی پیدائش یا ڈلیوری اس عورت کے ہاتھ سے ہوئی، اسی عورت سے یہ شادی کرے، اس کو اسلام نے حرام تو نہیں کہا لیکن مکروہ ضرور کہا. ایک اس کے اندر استعمال کا آ گیا ہے، اس نے جھلک دیا گئی ماں ہونے، اور اسی طرح فقط اسی سے نہیں بلکہ اس کی بیٹی سے بھی شادی کرنا مکروہ، کیونکہ جھلک دیا گئی ہے بہن ہونے. یہ 8واں رشتہ ہے کہ جو اسلام کے اعتبار سے جائز ہے لیکن کراہیت کے ساتھ. 9واں رشتہ، یہ بہت سے گھروں میں پیش آتا، اپنی سوتیلی بہن سے شادی کرنا، یہ اسلام میں حرام بھی ہے مکروہ بھی. حرام ہے وہ سوتیلی بہن کہ جس سے ہمارا کوئی رشتہ ہو، یا ہماری اور اس کی ماں ایک کو باپ الگ الگ، وہ سوتیلی بہن، اس سے تو شادی حرام اور گناہ کبیرہ، واجب القتل ہے ایسا آدمی. اسی طرح وہ سوتیلی بہن، ماں ایک ہے باپ الگ ہے، یا باپ ایک ہے ماں الگ، اس سے تو شادی بالکل حرام. لیکن ایک سوتیلی بہن اور ہوتی ہے اسلام میں کہ جو بہت سے گھروں میں یہ مسئلہ پیش آتا، اس سے شادی کرنا حرام سمجھا جاتا ہے لیکن جائز ہے البتہ کراہیت کے ساتھ. وہ کون سی سوتیلی بہن ہے؟ وہ سوتیلی بہن جو انسان کے سوتیلے بھائی کی بہن. اس انداز سے جو بہت مختصر اگر مثال کی جائے کہ ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہو رہی، مگر یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کی یہاں پہلے سے کوئی اولاد، مرد ایسا ہے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، میں بطور مثال کہہ رہا ہوں ورنہ انتقال چل رہی، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، ایک لڑکی مطلب اس کے پاس ہے پہلی بیوی، جس عورت سے اس نے شادی کی تو ابو ذر غفاری کی سنت پہ عمل کیا. وہ جو بہت مشہور وہاں گیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری ایک ایسی عورت سے شادی کی تھی کہ جو بیوہ تھی طلاق یافتہ، تو پیغمبر اسلام نے اس سے سوال کیا تھا کہ ابو ذر، ابھی آپ دیکھیں گے بھی کہ اسلام نے مستحب کہ انسان کنواری لڑکی سے شادی کرے، تم نے ایسی لڑکی سے کیوں شادی کی، ایسی عورت؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول، میرے گھر کا ماحول ایسا. یہ میں ضمنی طور پر یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں بعض احکامات بدل بھی جائیں گے ہر آدمی کے گھر کی وجہ. میری کئی بہنیں ہیں سب غیر شادی شدہ، اس وقت میں نے بہتر یہ سمجھا کہ کوئی تجربے کار عورت میرے گھر میں آئے، ماں کا انتقال ہو چکا، تاکہ وہ ان بہنوں کو بھی سنبھال سکے اور میرے گھر کے نظام، کیونکہ بالکل جب ایک نا تجربے کار لڑکی آتی اور گھر میں مثلا 3-4-5 پہلے سے پہلے، تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ پھر وہ اس قسم کا محاذ یا جنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا. تو بجائے اس کے کہ آپ کی بعد میں دونوں فریقوں کو سمجھایا، ابو ذر کہہ رہے کہ میں نے مناسب یہ سمجھا کہ تجربے کار عورت کہ جس کے لیے یہ مسائل ہے نہیں، اس سے شادی کروں تاکہ میرے گھر کا نظام صحیح رہے. پیغمبر نے آفرین کہی کہ ابو ذر تم نے بڑا عقل مندی کا کام کیا. تو اس اعتبار سے کبھی کبھار یہ بہتر ہوگا. اب آئیے موضوع کے اوپر. تو ایک آدمی نے شادی کی، انتقال ہو گیا بیوی کا یا طلاق لے لی اس عورت نے، لیکن ایک اولاد تھی اس کے یہاں. اب یہ دوسری شادی کرنے جا رہا، تو اس نے سوچا کہ میں خود دوسری شادی کر رہا ہوں، تو ایسی عورت سے شادی کیوں نہ کروں کہ جو اردو کی اصطلاح میں، اردو میں ایک لفظ ہے دوہاجو، پہلے سے اس کو بھی طلاق مل چکی ہے اپنے شوہر سے، یا وہ بیوہ عورت تجربے کار عورت ہے، اب میری جوانی تو ہے نہیں، مثلا 40-42 سال کا انسان، تو بہتر یہ ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرے، شادی کر لیں. اس کے بعد یہ عورت چونکہ پہلے ایک دفعہ شادی کر چکی ہے، اس کی بھی ایک اولاد، اب شادی کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی وہ تو خیر، تو شادی کے بعد اولاد پیدا ہوگی اس کا مسئلہ نہیں، مگر اس شخص کے پہلے شوہر سے جو لڑکا اور اس بیوی اس شخص کی پہلی بیوی سے جو لڑکا اور اس عورت کے پہلے شوہر سے جو لڑکی, ان دونوں کے درمیان اگر یہ شادی کرنا چاہے, اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کر دیتے, ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو زیادہ اس کو بہتر سمجھا جاتا. اسلام کے اندر یہ شادی جائز ہے لیکن کراہیت کے ساتھ, اگرچہ اس کے لیے اردو میں لفظ ہے سوتےلے کا, بھائی کس لڑکے اور لڑکی کو جو بہت بچپنے میں ایک ہی گھر میں جمع ہو گئے کیا رشتہ دیا جائے گا, یہی کہا جائے گا کہ ایک دوسرے کے سوتےلے بھائی بہن, مگر ایسے سوتےلے بھائی بہن کہ نہ ان کا بھائی ایک, نہ ان کا باپ ایک ہے, نہ ان کی ماں ایک ہے, دونوں کا باپ بھی علیحدہ, دونوں کی ماں بھی علیحدہ, ان کی شادی اگر ہو جائے تو جائز ہے. اچھا یہ ایک مسئلہ ہوا, میں بہت تفصیل میں چلا گیا, لیکن اس کی وجہ بھی کہ بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے. اگر کل کی مسئلہ مشہور ہو گیا کہ جی فلاں صاحب نے کہا کہ بھائی بہن کی شادی حرام, تو یہ تقریر کون سنے گا اور یہ کون دیکھے گا کہ کس بھائی بہن کی بات ہو رہی. الزام تو بڑی آسانی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے اور اب تو لوگ قبول بھی کر لیتے. دسواں مسئلہ بھی اسی لیے میں ڈرتے ڈرتے بیان کر رہا ہوں, مگر اس مسئلے کی وجہ بھی یہ کہ گھروں میں یہ باتیں بعض اوقات پیش آ جاتی. سوتیلی ماں سے شادی اسلام میں جائز ہے لیکن کراہیت کے ساتھ, البتہ ماں کے ساتھ شادی اسے ایک ایسا تصور ہے کہ معصوم کا جملہ ہے کہ موت اس سے بہتر, چاہے ماں سگی ہو یا سوتیلی, لیکن یہ سوتیلی ماں خاص رشتے کے ساتھ. یہ جو سوتیلی ماں کی بات ہو رہی ہے وہ اس انداز سے کہ ایک انسان اپنی اس سوتیلی ایک سوتےلی ماں تو اس طرح ہوتی ہے کہ اپنی ماں کا انتقال ہوا, باپ نے کسی اور عورت سے شادی کر لی. اب یہ جو دوسری ماں ہے یہ اس بچے کی سوتےلی ماں کہلائے گی اور اس سے شادی اسی طرح حرام ہے جس طرح سگی ماں سے حرام ہے. یا ماں کا انتقال نہیں ہوا, ایک مرد نے دو شادیاں کر لی, اب اس کی پہلی بیوی کا جو بچہ ہے اس کے لیے اپنے باپ کی دوسری بیوی سوتےلی ماں ہے اور نکاح کا تصور بھی حرام ہے, وہ بھی گناہ. ایک تو یہ مسئلہ, اس میں تو میں باقی نہیں کر رہا ہوں, اسلام جو بات کر رہا ہے وہ اس مسئلے میں بات کر رہا کہ ایک بچہ ہے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا, اس کی ماں بیوہ ہو گئی. اب اس نے, اس عورت نے زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے شخص سے شادی کی, یہی مسئلہ ہوگا اگر ماں نے طلاق لے لی, ماں کو طلاق مل گئی اور اس نے ایک دوسرے شخص سے شادی کی. اب جس شخص نے اس سے شادی کی اس بچے کے لیے وہ سوتےلا باپ, باپ تو سوتےلا, لیکن اس باپ کی اگر پہلے سے کوئی بیوی ہے تو وہ جو اس باپ کی بیوی ہے کہ جس باپ سے اس بچے کا کوئی رشتہ نہیں, بس کیونکہ میری ماں کی شادی اس مرد سے ہوئی اس لیے یہ میرا سوتےلا باپ کہہ رہا ہے, اس سوتےلے باپ کی اگر پہلے سے کوئی بیوی یا بعد میں وہ کوئی کسی عورت سے شادی کرے اور بعد میں ایسے حالات کہ یا اس سوتےلے باپ کا انتقال ہو یا وہ طلاق دے دی اپنی بیوی, تو یہ بچہ جس سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی تھی یہ اس عورت سے شادی کر سکتا جو اردو کے محاورے کے اعتبار سے اس کی سوتےلی ماں, لیکن وہ ماں کا تصور نہیں کہ جس سے شادی کا تصور ہی انسان کو موت کی منزل کے قریب کر دیتا, تو یہ کراہیت کے ساتھ جائز. دسواں مقام, اگلے مسئلہ اس طرح مشہور نہ ہو کہ ماں اور بیٹے کی شادی کی اجازت دے دی گئی ہے بلکہ پورا دیکھا جائے کہ کیا مسئلہ بتایا گیا. سوتےلی ماں کے ساتھ جو اس انداز کی سوتےلی ماں ہو شادی کراہیت رکھتی, یہ تو دس ہو گئی وہ مکروہ عورتیں کہ جن کا تذکرہ روایات میں الگ الگ آیا. اس کے بعد ایک روایت آتی ہے جس میں تین چار عورتوں کا نام اس بات دے لیا گیا, وہ دسویں کے بعد آپ پھیلا لیجیے. پیغمبر اسلام فرما رہے کہ اللہ اخبار کل میں شرار دیتا ہے, خود آئے مسلمانوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں بدترین عورتیں کون سی. یہ روایت شاید آپ کو تہذیب الاسلام میں بھی مل جائے, لیکن کیونکہ اس روایت کے ساتھ بھی بہت ساری روایتیں, تو یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی معتبر ہے کون سی غیر معتبر, اس لیے اس کو بیان دیا جا رہا. اللہ اخبارکم میں شرار نسائکم, اے مسلمانوں کیا میں تمہاری بدترین عورتیں تمہیں نہ بتاؤں کہ کون سی عورتیں بدترین. سب کا جواب کیا ہوگا, بلایا رسول اللہ, یقیناً اللہ کے رسول ہم اس سے آگاہ ہونا چاہتے. تو پیغمبر نے اس کے بعد جو ایک فہرست بتائی اس میں نمبر ایک تو ابھی آپ سن چکے, العقیم الاخو الذی لا تدرہ من فمی, بلکہ میں ایک ٹکڑے میں ترجمہ کرتا چلوں تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں آ جائیں. پہلی تو وہی جو ابھی بیان ہو چکی ہے کہ جو بال, اس کے بعد الحقود یعنی گیارہویں عورت ہو گئی حقود, حاسد عورت,
کینہ پرور عورت، وہ عورت کی جسے حسد بہت ہوتا اور دوسروں سے کینہ. عام طور پہ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کچھ عورتیں ایسی ہوتی عورتوں کے ماحول کے اندر کہ مثلا شوہر کے گھر والوں سے حسد ہو رہا، شوہر کے یہاں پہلی اولاد ہے حسد کر رہی. اور یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ شادی کے بعد پتا چلے، شادی سے پہلے اگر صحیح طرح سے کی جائے پتا چل جاتا. ایسی یعنی انسانی فطرت بٹن دبا کے بدل جائے اس طرح نہیں، مشین کی طرح آثار پہلے سے ہوتے سہیلیوں کے ساتھ، اپنے خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ، اپنی محلے والیوں کے ساتھ. تو یہ روایت یہ بتا رہی کہ تحقیق کتنی ہونا چاہیے اور تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے ہم مصیبت میں پھنستے. الحقوق کیلا سرور اور حسد کرنے والی، التی لا تدرو من قبی، یہ تیسری چیز بھی بہت اہم. تیسری چیز یعنی بارہویں عورت کے جس سے شادی مکروہ، جو کبھی چیز کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہو، جو کبھی ہے، جو برائیاں ہیں اسلام کی یا معاشرے کی. اچھا یہ اصول کیا بتایا جا رہا کہ جب کبھی عورت نکاح کے بعد ہمارے گھر میں آئے گی تو یقیناً شوہر کو بھی اپنے آپ کو تھوڑا بدلنا، مگر عورت کو تو بالکل بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو، ایک پورے ماحول کو چھوڑ کے نئے ماحول میں گئی. تو اگر عورت کی فطرت پتھر کی طرح سے سخت ہے کہ نہیں، وہ کسی چیز کو تبدیل نہیں کر سکتی، تو جیسی عورتیں ہوتی تو بہتر ہے کہ اسے شادی نہ کی جائے. وہ قربانیاں گھر میں نہیں دے، جو گھر کا نظام چلانے کے لیے ضروری. اور اس کے مقابلے میں وہ بہت سی ایسی عورتیں ہوتی کہ حالات جیسے خود ماں باپ اندازہ کر سکتے، حالات کے بدلنے سے لڑکی اپنے آپ کو بدل لیتی. کبھی پیسہ تھا غربت ہو گئی تو ٹھیک ہے، وہ پرانے کپڑے بھی پہنے گی اور روکھا سوکھا بھی کھائے گی. یہ میں صفا بتا رہا ہوں، میں تفصیل کے عنوان میں نہیں آ رہا ہوں. اور ایک وہ لڑکی ہوتی کہ نہیں، عادتیں اس کی نہیں بدلتی، جو ہمارے معاشرے میں جس کو کہا جا سکتا ہے کہ بہت ہی سدھی لڑکی، یہ پہلے شادی سے پہلے اندازہ ہو جاتا. تو اب اسلام بتا رہا کہ ایسی لڑکی اب جب تم اس کو اپنے ماحول میں لاؤ گے تو بہت سی چیزیں تمہیں اسے ترک کروانا. مثلاً اگر وہ اتنی دیندار نہیں ہے تو پہلا مسئلہ تو دین کے مسئلے پہ ہو، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنا. تو التی لا تدرو من قبی، کہ جس کے اندر برائیاں چھوڑنے کی عادت نہیں ہے، یعنی بہت ہی ردی ہے ہر دھرم، اس سے شادی نہ کرو. اب میں یہ جملہ اتنی مرتبہ دہراؤں لیکن اہمیت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بتا رہا ہے کہ کتنی تحقیق انسان کو کرنی چاہیے. ایک زمانہ تھا اگرچہ وہ بھی ذرا ایکسٹریم تھا کہ جس لڑکی سے کوئی شادی کرنا چاہتا، چھ مہینے اپنے گھر کی کسی عورت کو اس کے گھر میں رکھتا تھا کہ دیکھ کے تحقیق کر کے آئیے، بطور جاسوس ملازمہ کے طور پہ، آیا کے طور پہ. ایک چیز یہ اس لیے بتائی جا رہی کہ اس کی وجہ سے یہ چھ مہینے کی مصیبت 60 سال یا 50 سال کی آئندہ زندگی کی مصیبت سے آدمی کو بچا سکتی. خیر اب زیادہ وقت میں لگاؤں گا تو مسائل نامکمل ہوں گے اور تفریحی پہلو آ جائے گا. تیسری چیز، اچھا یہ خصوصیت کے ساتھ کل لوگوں کے لیے مسائل بہت اہم کہ جن کے یہاں نظام ایسا کہ خاندان کی لڑکی خاندان میں رہے، وہ جو ایک برادری سسٹم ہوتا ہے یا قبائلی معاشرہ، اس میں یہ بڑی خرابی ہوتی کیونکہ اس کے اندر انسان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا، کوئی اختیار نہیں ہوتا. تمہاری شادی اسی برادری میں ہونا، جو لڑکی بھی تمہاری عمر کے مطابق وہ اچھی ہو یا بری. تو یہ ساری چیزیں اسلام اسی لیے بتا رہا کہ اندازہ ہو جائے کہ وہ نظام کتنا برا نظام کہ جہاں انسان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں، جا ہی نہیں سکتا ہے اپنے خاندان کے افراد سے باہر. اور ایسے خاندانوں میں سب سے بڑی بات یہ کہ باپ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کیا خرابی ہے لڑکی میں. وہ اجنبی خاندانوں کا ملاپ ہو تو بہت سی باتیں چھپی رہ سکتی، لیکن ایک ہی خاندان میں شادیاں کی جاتی تو وہاں تو شادی سے پہلے بھی ہر ایک کو پتا کہ ہم میں کیا خرابی، اس میں کیا خرابی، ساتھ کا اٹھنا بیٹھنا، قریبی رشتے داری. تو اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اسلام اس برادری سسٹم کو اس معنوں میں برا سمجھتا شادی کے معاملات میں، لیکن اس روایت سے کچھ اندازہ آپ بھی کیجیے. اس کے بعد پیغمبر اسلام فرما رہے، اگلی حدیث سنیں گے تو اس کے فوراً بعد ایک اس کی الٹ حدیث آئے گی. یہاں پر حدیث کو میں واضح کر دوں تاکہ بعد میں مجھے ڈیٹیل میں نہ جانا پڑے. چوتھی چیز، العزیزت فی غیرہا یا فی اہلہا، العزیزت مع بالہا والذلیلت فی اہلہا. یہ جو کراہیت والی حدیث ہے اس میں یہ لفظ آیا. یا 13ویں عورت کے جس سے پرہیز کرنا ہے، وہ جو شوہر کے سامنے اکڑ کے رہے اور رشتے داروں کے سامنے جھک کے رہے. کچھ اخلاق ہر ایک سے چھپ کے ملنے والی، منکسر المزاج، لیکن اگر ایسی کہ شوہر کے سامنے تو وہ اپنی ایک شان برقرار رکھتی، شوہر کے سامنے تو ذرا وہ اکڑ کے رہتی اور رشتے داروں سے چھپ کے ملتی، یہ مکروہ عورت ہے. جو 13ویں عورت مکروہ. اس کے بعد 4ویں عورت، المتبرجۃ مع غیرہ والحصان مع زوجہ، ایسی عورت کہ شوہر کے سامنے تو بہت ہی اپنے آپ کو پاک دامن بناتی ہے، لفظ میں نے صحیح استعمال نہیں کیا لیکن حصان کا ترجمہ پاک دامن، اور دوسروں کے سامنے بالکل اپنے آپ کو ایک طرح سے پیش کر دیتی یعنی شوہر کے سامنے جو شوہر کی خواہش ہوتی اس وقت انکار منع کرنا گریز کرنا گھبرانا بھاگنا، اور غیروں کے سامنے پورے پورا سنگھار کر کے جاتی رہتی ہے، ایسا لگتا کہ کھلی آفر یا کھلی پیشکش، یہ حدیث کے جملے ہیں، اس لیے باوجود یہ کہ میں مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں اس طرح کھل کے ترجمہ کرنا مگر بات کو سمجھانا، المتبرج تبرج یعنی زیب و زینت دکھانے والی سنگھار کرنے والی وہاں کہہ رہی غیروں کے سامنے تو اس طرح رہتی بس سنور کر میک اپ کر دی، اور بلحسان ہو وہاں بالے شوہر آ گیا مجھے اس سے بہت ہی زیادہ پاک دامن عورت کہ نہ اس کی کوئی بات مانے، اب یہ بات سے مراد ہے جو مقصد نکاح سے متعلق بات، نہ کوئی سنگھار کرے نہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے بیچ کر، یہ مکروہ ہے اس عورت کے ساتھ شادی کرنا۔ اس کے بعد پھر آخری دو جملے آتے 15 اور 16، الذی لا تسمع قوله ولا تطیع امره، یہ 15ویں عورت ہے جس سے شادی نہ کرنا، جو اپنے شوہر کی نہ بات سنے گی نہ اس کا حکم مانے گی، اور 16ویں عورت اس کے بعد آ گئی، پیغمبر اسلام نے کہا کہ جس سے شادی مکرو وہ ایسی عورت کہ لا تقبل عذره ولا تستغفر ذنبه، شوہر سے اگر غلطی ہو جائے تو اسے معاف کرنے کو تیار نہیں، اور شوہر اگر کبھی کسی معاملے میں عذر پیش کرے، کوئی وعدہ کر لیا کوئی بات ہو گئی اور پورا نہ کر عذر پیش کرے، نہ اس کے عذر کو قبول کرے اور نہ ہی اس کی کسی غلطی کو معاف کرے، یہی کہے کہ کوئی نہیں وہ غلطی ایسا ہوا نہیں، پیغمبر اسلام کہہ رہے کہ آج سمجھ لو بات میں تم مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، یہ 16 عورتیں ہو گئی جس نے شادی مکروہ۔ اس کے بعد اس حدیث کا آخری جملہ، کیا اسے 17 نمبر قرار دیا جائے یا ایک الگ جملہ ہو یا فیصلہ آپ کو کرنا، اس کے بعد پیغمبر نے ایک بات کہی کہ یہ عورت کی جس میں خرابیاں پائی جاتی یہ وہ عورت ہے کہ التی اذا غلط بہا منع، جب یہ اپنے شوہر کے ساتھ تنہائی میں ہو تو شوہر کو اس طرح سے روکے، اس طرح سے سرکش ہو، اپنی پشت پر اپنے سوار کو سوار نہیں ہونے دیتا، جو گھوڑا جو ہو سرکش ہو جائے قابو سے باہر ہو جائے وہ کبھی بھی اپنی پیٹھ پر سوار کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ پیغمبر نے کہا کہ ایسی عورت بدترین عورت ہے کہ جس میں یہ خرابی پائی جاتی، تو یہ ایک حدیث کے اندر 7 باتیں مسلسل آ گئی کہ ایسی عورت کی جو کینہ پرور اور حاسدہ ہو، اپنی فطرت اور مزاج کو بدلنے کو تیار نہیں مگر من قبی، اگر نیکیوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو اس سے تو بہتر کوئی عورت نہیں، برائیوں کو ترک کرنے کی جس کے اندر عادت نہیں، ایسی عورت کہ شوہر کے سامنے اصل کے رہے شان و شوکت کے ساتھ اور غیروں کے سامنے چھپ کے ملے، ایسی عورت کے دوسروں کے سامنے بناؤ سنگھار کرے، شوہر کے سامنے بہت ہی اپنے آپ کو پاک دامن اور ان چیزوں سے نفرت کرنے والی ظاہر کرے، اس لیے مجھے ان چیزوں کا کوئی شوق نہیں، ایسی عورت کہ نہ شوہر کی بات سنے نہ اس کا حکم مانے، ایسی عورت کہ نہ شوہر سے عذر کو قبول کرے اور نہ ہی شوہر کی غلطیوں کو معاف کرے۔ غلطی کا لفظ بتا رہا کہ بہرحال شوہر نے غلط بات کی، ایسا نہیں کہ غلط فہمی سریر غلط بات کی ہے، لیکن اب وہ معافی مانگ رہا ہے تو اس کو معاف کرے، اور معافی مانگنا مطلب نہیں یہ عورت میں تصور ہو کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تو میں نظر انداز کرتی ہوں، اور شوہر کے ساتھ جب خلوت میں ہو تو اس کو نہ روکے۔ اچھا یہ تو ہو گئی مکروہ عورتیں، 16 یا 17 وہ عورتیں جن کا آپ نے نام سنا یہ وہ ہے کہ جن کے ساتھ شادی کرنا کراہیت رکھنا۔ اب یہ ایک ایسی منزل آ گئی کہ مجھے کتنی مسئلہ جو پچھلی دفعہ بھی آ گیا اور پھر دفعہ آیا ہے دہرانا پڑے، اسی لیے تو اب آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیوں اسلام اتنی تاکید کے ساتھ اجازت دیتا کہ غیبت کے جو اسلام میں حرام اور گناہ کبیرہ، اور جس کی مختصر صحیح تعریف یہ کہ کسی مومن کے ایسے عیب کو بیان کرنا کہ اگر سن لے تو اسے تکلیف، یہ غیبت کی مختصر صحیح تعریف، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر اجازت، اگر کوئی مشورہ آپ سے مانگ رہا کہ اتنی ساری باتوں میں ہمیں تحقیق کرنا، تو جب تک کہ ہم بالکل صحیح آدمی بات نہ کریں اور وہ بالکل صحیح بات نہ بتائے، یہ کہتے ہیں ہمیں چیزیں پتہ چلیں گی، بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے لڑکی کے خاندان جنہیں پتا لیکن وہ بول بول بات کر دیتے، بہت ہی زیادہ ایسی مبہم کی بات کہ جس کی وجہ سے آدمی دھوکہ کھا جاتا، اتنی زیادہ تاکید ہے کہ یہ تحقیق کرو۔ اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ کس عورت سے شادی حرام ہے، کس عورت سے شادی مکروہ۔ اب اس کا آخری پہلو اور وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن سے اسلام نے شادی کرنے کو مستحب قرار دیا؟ یہ انتہائی تاکید ہے، انتہائی مستحب ہے کہ ان سے شادی کرو. اب ابھی جو آپ نے حدیث سنی، ایک اسی حدیث میں پیغمبر نے اب اس کے الٹے مسئلے کو بتا دیا، اتنا خیرا نسائی کو. ابھی آپ نے سنا کہ بہترین عورتیں کون سی ہیں، اسی میں آ گئے. ہم یہ سنو کہ بہترین عورتیں کون سی ہیں، ان کی پیغمبر نے ایک فہرست بتائی. لیکن میں اپنے طریقے کے مطابق پہلے تو تین چار وہ نام لیتا ہوں کہ جو اس حدیث میں نہیں آئے، پھر اس حدیث کا مختصر سا ترجمہ، کیونکہ اب تشریح کی ضرورت نہیں. وہ عورت کے جس سے شادی کرنا انتہائی مستحب ہے، اس میں نمبر ایک باقیرہ یعنی کنواری لڑکی. اسلام نے بہتر سمجھا ہے کہ کنواری لڑکی سے شادی کی جائے. نمبر دو ولود. ولود جو ہے یہ اردو میں تو اس کو کیا کہیں گے، یہ بات کی ضد ایسی کہ جس کے یہاں بیٹے کی ولادت کے امکان، کوئی اس میں ایسی عمر کی یا قدرتی خرابی نہیں. ویسے تو اولاد کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں، اسی لیے معصومین نے چند چیزیں بتائی کہ انسان کے اختیار سے باہر ہے. اس میں سے ایک اولاد کا بھی مسئلہ ہے، لیکن پھر اس کے طریقے بھی بتائے. زیادہ اولاد نہ ہوتی تو زور سے اپنے گھر میں مثلاً اذان کہو، یا منت مانو کہ اس کا نام میں محمد رکھوں گا مثلاً. لیکن کہ شادی ہی ایسی عورت سے کرے کہ جہاں پہ ولادت کے احتمالات ہیں. اچھا یہ ساری پہلے جب آپ سنیں گے تو ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی کوئی عورت کتنی خوبیوں والی ہو جاتی کہ ان میں سے بعض چیزوں کو اس کے معاملے میں نظر انداز کرنا پڑتا. یہ بات ہو رہی ہے ایک عام ماحول اور ایک عام معاشرے کی. دوسری بات، تیسری بات، یہ بھی حدیث میں آئی ہے، ودود یعنی شوہر سے محبت کرنے والی ہے، اس کی مزید تشریح بعد میں ہوگی، تو میں اس کو ابھی نظر انداز کر دیتا ہوں. نمبر ایک باقیرہ ہو، نمبر دو اس عمر اس کی ایسی ہو کہ وہ اس کے یہاں بیٹے کی بچے کی ولادت کا امکان ہو سکے، بہت چھوٹی نہ ہو بہت بوڑھی نہ ہو، اور پہلے سے اس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ مان لے. نمبر تین ایسی عورت کی جو کریمت الاصل ہے، اصل کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے کریم. اچھا لڑکی کے سلسلے میں آپ نے سنا کہ صرف دین کو، اخلاق کو، امانت کو، شرافت کو اور اس کے لڑکے کے روزگار کو دیکھو، لیکن لڑکی کے بارے میں ایک مسئلہ آ رہا، یہی جو ہم آپ سن رہے کہ مستحب ہے کہ وہ کریمت الاصل، اصل عربی میں کہتے ہیں جڑ کو، یعنی کریمت الاصل اس کا خاندان جو ہے وہ شریف خاندان، اصل و نسل کے اعتبار سے شریف. اس کا کیا مطلب ہوں؟ علماء نے تشریح کی، ایسی لڑکی نہ ہو کہ جو زنا سے پیدا ہوئی، ایسی لڑکی نہ ہو کہ جس کے ماں باپ اس وقت غربت کی تھی کہ جب اسلام کے اعتبار سے حرام تھا، ایسی لڑکی نہ ہو کہ جو شبہ سے پیدا ہوئی. اب ایک ایک لفظ کی تشریح ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی تقریر میں کوئی بہت ایسی کھلی بات نہ آ جائے کہ اگر عام گھر والے اس کو سننا چاہے تو ایک وقت میں سب سے جمع ہونا مشکل، وہ میری آئندہ تقریر کا عنوان ہوگا. آئندہ تقریر کا موضوع ہی وہ ہے کہ جو صرف اس طرح ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ نہ سنیں. خیر، شبہ سے پیدا نہ ہوئی، یہ شریف کی تعریف اسلام بتا رہا. بنا سے پیدا نہ ہوئی ہو، حرام اوقات میں قربت نہ ہوئی ہو، شبہ سے پیدا نہ ہوئی ہو، اس کے ماں باپ بدنام نہ ہو معاشرے، یعنی کوئی ایسا گناہ نہ کرتے ہو کہ بدنام ہے معاشرے، اس پہ معروف کسی مشہور فسق کے اندر مبتلا نہ ہو، اس کے ماں باپ میں سے کوئی غلام نہ ہو، اس کے ماں باپ میں سے کوئی کافر نہ ہو. یہ تعریف ہے شریف، شریف خاندان کی. اس کے اندر یہ چھ باتیں پائی جاتی ہیں وہ جو ابھی آپ نے سنی. یہ تیسری چیز. چوتھی چیز یہ ہے کہ جس لڑکی سے شادی کی جائے وہ لڑکی خوبصورت، یہ ضرور دیکھا جائے گا. البتہ تشریح میں کر چکا ہوں کہ خوبصورتی کو کب دیکھیں گے. پھر اس کے بعد پانچویں چیز یہ ہے کہ بڑے بال والی ہو. یہ باقاعدہ معتبر حدیث سے ثابت، اور حدیثوں میں بھی ہے کہ معصوم خصوصاً کہتے جب رشتہ کھینچتے تھے کہ بال ضرور دیکھ کے آنا. تو اس کا یقیناً عورت کی فطرت سے یا شوہر اور بیوی کے تعلقات سے کوئی تعلق. چھٹی چیز یہ کہ صالحہ ہو، دیندار ہو، انتہائی نیک ہو اور دین کی پابندی کرتی. ساتویں جو چیز ہے، یہاں سے اب شروع ہو گئی وہی حدیث کہ جس کے ٹکڑے اب آپ خود سمجھ لیجیے گا. پیغمبر سمارتے ان کا خیر لسائے کم، تمہاری عورتوں میں بہترین عورت کون ہے؟ الولود، وہ ابھی آ گیا، جس کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی. الودود جو اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، زبردستی اس کے ساتھ باندھ دیا گیا چاہے وہ راضی ہو گئی، مگر راضی ہونا اور ہے پسند کرنا اور، تو ایسی لڑکی سے شادی کی ہی رہ جائے جس کے بارے میں پتا چل جائے. تو دوسری چیز الودود. اس کے بعد تیسری چیز پیغمبر نے بتائی العفیف، عفیفہ یعنی پاک دامن ہو، جو ابھی آپ نے سنا کہ اس کا خاندان بھی ٹھیک اور وہ خود بھی ٹھیک. اس کے بعد پھر وہی ساری چیزیں جو
مکرو والی حدیث میں آپ نے سنی، پیغمبر نے فرمایا کہ العزیزتو فی اہلہا و الذلیلتو مع مالہا، اپنے خاندان اور فیملی کے سامنے وہ رکھ رکھاؤ سے رہے، شان و شوکت سے رہے، ذرا تھا اپنے مقام کو برقرار رکھے، مگر شوہر کے سامنے جھک جھک جائے، بچ بچ جائے، یعنی وہ ذلیل ہے تو اپنے آپ کو شوہر کے سامنے ذلیل کرے، المتبرجۃ مع بالہا والحسان فی غیرہا، دوسروں کے سامنے پہنچے تو انتہائی پاسدامن بن کے، پاسدامن بننے سے مقصد یہ کہ انتہائی سادہ بن کے کوئی اس سے کشش والی چیز نہ ہو، لیکن المتبرج شوہر کے سامنے زیب و زینت و بناؤ سنگار کرتے ہوئے شوہر کے سامنے پہنچے، اللہ تی امرہ تقبلو فالو، شوہر کی باتوں کو سنے اور قبول کر، ہاں میرا شوہر یہ بات صحیح کہہ رہا، اور اس کے احکامات کی پابندی کرے، یہ سب مستحبات کی بات ہو رہی، واجبات کا تو مقام کچھ اور، اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے آخری بات کہی، وَإِذَا خَلَتْ بِهَا، جب اپنے شوہر کے ساتھ خلوت میں ہو تو وزر سپر کر دے، خرچ کر دے، اپنے آپ کو حوالے کر دے اور کسی انداز سے کچھ رہے، مگر اس کے باوجود لم تبذل فتبذل الرجل، البتہ اس انداز سے نہ ہو کہ جس طرح سے مرد ہوتا، مردوں والی خصوصیات اس میں اس موقع پہ نہیں آنا چاہیے، بس میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ شادی کرنا کراہیت رکھتا، تو آپ نے مسئلہ مستحب، یہ عورتیں ہیں کہ جس کے ساتھ شادی کرنا مستحب، اب آپ نے سنا کہ کس عورت کے ساتھ شادی کرنا مکروہ ہے، کس کے ساتھ مستحب ہے اور کن کے ساتھ حرام ہے، وہ بھی کچھ مسئلے آپ نے سن لیے، اب یہ مرحلہ طے پا گیا، اس میں ابھی ایک چیز باقی بچتی ہے، وہ چیز کیونکہ فطری مسئلہ ہے، بہرحال مسئلہ اتنا اہم ہے کہ میں اس کو ابھی بتا دیتا ہوں، چاہے سوال و جواب کا تھوڑا وقت متاثر ہو جائے، اب یہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ یہ ساری تحقیق انسان کو کرنا، یہ ساری تحقیق کہ جس لڑکی سے میں شادی کر رہا ہوں اس میں کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں اسے کرنا، اسی سلسلے میں اسلام نے ایک اور حرام کو حلال کر دیا، تحقیق کے معاملے میں غیبت کو حرام، حرام کی جس کو حلال کیا، ایک اور مسئلہ، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس لڑکی سے انسان شادی کرنا چاہتا اسے اجازت اور حق ہے کہ چاہے تو اس کو دیکھے، یہ اسلام نے اسے ایک حق دیا، اچھا کیا لڑکی کو بھی یہ حق ہے کہ اپنے شوہر کو دیکھے، یعنی جو ہونے والا شوہر، یا نہیں، وہ مسئلہ بعد میں آئے، تو اب اسی لیے اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ہو، اگر لڑکا دیکھ لے تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو، تو ایک مسئلہ آیا اب اس کی تھوڑی وضاحت، اور اس کے بعد پھر آئندہ تفریح میں کچھ اور مسئلے، اہم اہم مسئلے آئیں گے، یہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہے اس کو دیکھنے کی اجازت، اور کس طرح سے اجازت ہے، علماء میں اختلاف، آغاز کوئی کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کا چہرہ، اس کے بال، اس کے ہاتھ، اس کے پیر اور اس کی پنڈلیاں دیکھی جا سکتی، اس میں جو جملے اور روایتوں میں آئے ہیں جو شاید آپ لوگوں کو ذرا اچھے نہ لگے، اسے چلا کر بٹھا کر بھی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو نفس اور ہے یہ بعد میں بڑے مسئلے پیدا کرتی ہیں، لوگ اس پہ ذرا ناراض ہوتے، لیکن یہ وہی چیزیں ہیں کہ بعد میں جو عیب پیدا ہوتے ہیں یا بعد میں جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں ان کا یہ حل، اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام جیسا ماجرا چاہتا اس میں عورت پردے کے ساتھ بھی اور گھر میں بھی، حضور باہر نہیں نکلے تو عورت کے بارے میں پتا چلنا کہ اس میں کیا عیب ہے خاصے مشکل، مرد باہر کیسا ہی کیوں نہ ہو، بیٹی یا بیٹا، وہ تو معاشرے میں رہتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، دفتر، تو اس کے بارے میں لڑکی کے انوالو ہوئے بغیر اس کی تحقیق کرنا آسان، مگر لڑکی جو اسلام کے اعتبار سے ہونی چاہیے گھر کے اندر پردے کے ساتھ، تو وہ بہت مشکل ہے کہ اس کے بہت سے ایسے ہیں اس کی چال کا پتہ چلنا بہت کم نکلنے والی، آج کل تو یہ چیزیں بہت کم رہ گئی ہیں، لیکن اسلامی ماحول کو ذہن میں رکھے، اس اعتبار سے لڑکے کو خاصے اختیارات مل رہے کہ وہ جس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے بال، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور دونوں پنڈلیاں دیکھ سکتا ہے بقول آغا خمینی، لیکن آغا خمینی فرماتے ہیں کہ پورا جسم اس کا دیکھ سکتا، ماں سوائے عورتین کے پورا جسم دیکھنے کی اجازت ہے، یہ ہوا پہلا مسئلہ، دوسرا مسئلہ اس کے اندر، ابھی یہ ضرور مسئلہ میں بتا دوں، اگر یہ بتانے والی بات نہیں ہے ضرورت نہیں کہ یہ لڑکی کی مرضی پر، وہ اگر راضی نہیں ہوتی تو راضی نہ ہو، یہ اسلام نہیں کہتا ہے لڑکی کہ اگر کوئی تمہارے یہاں رشتہ لے کے آئے اور تمہیں دیکھنا چاہے تو تم پر واجب ہے کہ اپنے آپ کو دکھاؤ، منع بھی کر سکتی،
وہ پہلو ذہن میں نہ لائیے کہ لڑکی پر اتنے ظلم ہوتا ہے یا اس کو تو اتنا ذلیل کیا جا رہا, اس کی مرضی پہ چھوڑتے ہوئے بات ہو رہی, تو خیر یہ پہلا مسئلہ. لیکن اس میں سات شرطیں, ایسا بالکل کھلی عام چھٹی نہیں, سات شرطیں, جن میں چھ شرطیں آغا کوئی کے نزدیک ہے اور آغا خمینی کے نزدیک چھ کے ساتھ ایک ساتویں شرط بھی. پہلی شرط یہ ہے کہ قصد لذت نہ ہو. اگر انسان لذت کی نگاہ سے دیکھ رہا اور یا اس کو پتا ہے کہ میں لذت کی نگاہ سے دیکھنے جا رہا ہوں تو پھر یہ اجازت نہیں ہے, پھر حرام. اچھا اب لڑکی کو تو پتا نہیں کہ اس کی کیا نیت, یہ لڑکے کا مطلب ہے کہ پھر تم پر حرام ہے, تمہاری تمہیں اجازت جو دی گئی تھی وہ واپس نہیں جاتی. ہاں اگر ہماری نیت نہیں ہے لذت, لیکن یہ پتا ہے کہ جب دیکھیں گے تو لامحالہ لذت آ جائے گی یا اس کے امکانات, پھر تو اجازت ہے. لیکن اگر نیت ہی ہے کہ دیکھ اس لیے رہے کہ اس کو مطلب لذت حاصل کرنا ہے, تو پھر یہ حرام اور گناہ. نمبر دو یہ کہ یہ اجازت اس وقت ہے کہ جب پہلے سے لڑکی کی حالت پتا نہ ہو اور دیکھنے سے پتا چل جائے. لیکن اگر ایسی لڑکی جس کی حالت معلوم ہے, دیکھیں گے تو کوئی نئی بات پتا نہیں چلے, جتنا پہلے سے معلوم ہے وہی پتا چلے, تو پھر یہ سوچتے کہ حق تو اسلام نے دیا ہے, اس کو کیوں استعمال نہ کرے, وہ غلط, وہ حرام, وہ گناہ. یا یہ کہ پہلے سے حالت نہیں پتا لیکن معلوم ہے کہ دیکھیں گے تب بھی کچھ پتا نہیں چلے, پھر بھی حرام ہو جائے, تو اسی کو اجازت ہے کہ جس کو یہ معلوم کہ یہ جو میں لڑکی کو دیکھوں گا تو میری لڑکی کے بارے میں مجھے شادی سے متعلقہ کوئی نئی بات, کوئی مزید بات پتا چلے. تو جس لڑکی کو پہلے سے آدمی جانتا, گھر میں کزن وغیرہ ہی ایسا قریبی رشتہ یا جس کے بارے میں پہلے سے معلوم, اس کو اگر اس مسئلے کی مدد سے دیکھنا چاہے تو وہ غلط. اور اسی طرح سے ایک لڑکی ایسی ہے جس کی حالت نہیں پتا لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ ہم جا کے دیکھیں گے تو بہت کچھ پتا چلے گئے نہ, ہم میں بہت شرمیلا قسم کے انسان ہے بطور مثال, یا لڑکی جو ہے وہ راضی نہیں ہوگی, آ کے بیٹھ تو جائے لیکن کچھ پتا نہیں چلے گا, پہلے سے معلوم, پھر یہ اجازت واپس اب اجازت نہیں ہے دیکھ لے. تیسرا مسئلہ یہ کہ وہ لڑکی ایسی ہو کہ جس سے ہم شادی کا ارادہ رکھتے ہیں, خاص اسی لڑکی, یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے علماء. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں شادی کرنا ذہن میں کوئی نہیں ہے, ہم نے سوچا اس کو بھی دیکھے, 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 پھر جو پسند آ جائے گی. وہ جو ہے قسم کا پہلے زمانے میں بھی ہندوؤں کے یہاں رواج تھا, سوئمبر جسے کہتے تھے, اگر کہ الٹا مسئلہ, اور ابھی بھی وہ جو بازار حسن لگا کہ انسان کہے کہ مجھے انتخاب کرنا ہے وہ حرام. یہ اس وقت اجازت, یہ نہیں یہ رشتہ آ گیا ہمارا ارادہ اس لڑکی سے شادی کریں, پھر یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو, ہاں پھر دیکھنے کے بعد اگر کینسل کر دے ارادہ تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر کوئی اس لڑکی سے کوئی خاص ارادہ نہیں, ٹھیک جو بھی یہ رشتے بتائیں گے سب کو دیکھنے جائیں گے, فیصلہ بعد میں کریں گے, تو آغاز کوئی تو کہتے ہیں کہ پھر دیکھنا حرام ہے, آغاز تو میں نے بھی کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پہ حرام ہے, پھر اس وقت جب اس لڑکی سے شادی کا ارادہ, خاص اس لڑکی سے. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ عورت یا لڑکی ایسی ہو کہ شرعاً اس سے شادی ممکن. اگر ایک ایسی لڑکی ہے کہ اس وقت کسی کے نکاح پہ, چاہے ہم کو پتا ہے کہ شوہر بیوی میں اختلاف چل رہا اور اس کے امکانات ہے کہ طلاق مل جائے گی, تو ابھی دیکھ لو اور بعد میں رشتہ دیں, بھائی خراب گناہ. حتیٰ یہ کہ اگر نکاح ٹوٹ بھی گیا, طلاق مل گئی اور وہ عورت عزے میں, ہم نے سوچا عزہ ختم ہونے کے بعد وہ ضرور دوسری شادی کرے, پھر بھی ہمیں ابھی اجازت نہیں ہے اس لڑکی کو دیکھنے, تو چوتھی شرط یہ کہ اس لڑکی کو دیکھیں جو شرعاً ہم سے شادی کر سکتی ہے, لیکن شوہردار عورت یا عزے والی عورت شرعاً شادی نہیں کر سکتی. نمبر پانچ یہ کہ عملاً بھی اس سے شادی ممکن, پریکٹیکلی بھی, ایک تو شرم کی بات ہے ایک پریکٹیکل کی بات. اگر ایک ایسی لڑکی کہ شرم کو اس سے شادی ہو سکتی کیونکہ وہ کنواری ہے یا طلاق والی ہے, کوئی اور نہ عزا ہے نہ کوئی اور اس کا نکاح, لیکن ہم کو پتا ہے کہ ہمارے رشتے کو فوراً ریجیکٹ کرے, ہمارے رشتے کو کبھی قبول نہیں کرے, اس کا جو اسٹینڈرڈ جو مزاج ہے اس کے مطابق ہمارا رشتہ دینا اس کے لیے بیکار, پھر اس صورت میں یہ تصور کر لینا کہ ہم اس سے شادی کریں, شادی ہماری نیت سے شادی کرنے کی, اس لیے اجازت سے دیکھنے کی, یہ گناہ ہو جائے. پانچویں چوتھی شرط ہے کہ شرم شادی ممکن ہو, پانچویں عملاً ممکن, اور چھٹی اور آخری شرط یہ آگاہ ہوئی کہ اپنی انسان شادی کرنا چاہے کس لیے دیکھ رہا ہوں, لیکن اپنے بیٹے کی شادی کرنا ہے, بیٹے کی طرف سے دیکھ رہا ہے, بھائی کی طرف سے دیکھ رہا ہے, دوست کی طرف سے دیکھ رہا ہے, وہ حرام, اس میں وکالت نہیں چلتی, کوئی شادی کرنا ہے دیکھ سکتے, لیکن اگر آپ نے کسی اور رشتے دار کی شادی کرنا, چاہے وہ ایسا رشتے دار ہے جس نے پورا حق ہم کو دیا, بلکہ چاہے وہ ایسا رشتے دار ہے کہ وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا, اس لیے ہم کو بھیجا, پھر بھی ہمارے لیے جائز نہیں. مثلاً ایک نابینا لڑکے نے ہم سے کہا کہ میں تو نہیں دیکھ سکتا، تم جا کے میری طرف سے دیکھ جاؤ یا بھائی سے کہا، پھر بھی اس پہ وکالت کی اجازت نہیں. اچھا یہ چھ شرطیں تو آگاہ کوئی کی ہو، آگاہ خمینی فرماتے ہیں ساتویں شرط اور احتیاط واجب یہ کہ پھر ان چھ شرطوں کے بعد بھی ڈائریکٹ نہ دیکھے، ایک باریک کپڑا یا پردہ بیچ میں ہو اس پردے میں سے دیکھا جائے پھر اجازت ملے. لیکن یہ آگاہ خمینی کے نزدیک احتیاط واجب، آگاہ کوئی اجازت دے دے. آخری دو باتیں سن لیجیے اور بات مکمل. یہ تو سات شرطیں، جب یہ شرطیں پوری ہو جائے شادی کی اجازت، یعنی دیکھنے کی اجازت ہے جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لڑکی راضی، اگر ہم کو پتا بھی ہے کہ ہم دیکھیں گے لڑکی راضی نہیں ہوگی پھر بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں جب ایسا موقع آ جائے. مقصد آئی بھی ہے ہمارے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ اور بیٹی بھی ہے بہنوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ، اور کرتا اتار لیا ہے اور اس نے دوپٹہ اتار لیا. باقی بات کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جس کو دیکھنا ہمارے لیے حرام. اب اس کو اگر چھپ کے بھی دیکھیے صورت میں تو جائز ہے، اگرچہ ہم کو پتا ہے کہ وہ کبھی راضی نہیں ہوگی اگر یہ سات شرطیں پائی جاتی. اسی لیے دیکھیے بیچ کی دو شرطیں اب واضح ہوں کہ ایسی عورت کو نہیں دیکھ سکتے کہ جس سے شرعی شادی غلط ہو. اس میں یہ اس مسئلے کی مدد سے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی دیکھے ایک عورت راضی نہیں، اتنے میں بھی ہم اس کو چھپ کے دیکھنا چاہیں تو وہ غلط. یا وہ جو پانچویں شرط آئی کہ اگر ہم کو پتا ہے کہ وہ شادی کا ہمارا رشتہ ٹھکرا دے گی تو اس میں یہ تصور ہوگا کہ بھئی ٹھکرا دے گی تو وہ اپنے آپ کو ہمارے سامنے پیش ہی نہیں کرے گی، اس شرط کی کیا ضرورت. وہ اسی لیے ضرورت تھی کہ دیکھنے میں شرط نہیں ہے کہ اس کو پتا ہو، اس کو پتا بھی نہ ہو تب بھی چھپ کے دیکھ سکتے، لیکن اگر معلوم ہے کہ وہ رشتہ ٹھکرا دے گی تو پھر وہاں پہ یہ حرام ہوگا. پہلی شرط یہ سات شرطیں ہو گیا. پہلی سہولت کہ اس کی رضامندی شرط نہیں ہے، اس کو چھپ کے بھی دیکھا جا سکتا. ہاں وہاں پہ چھپ کے دیکھنا کہ جہاں ہمیں اجازت، اس کے گھر میں اگر ہم چھپ کے دیکھیں تو غلط. ہاں وہ بازار میں جا رہی ہے، وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، صبح صبح ہمارے گھر آئی ہوئی ہے، وہ کسی محفل میں بیٹھی ہوئی، وہاں تک اجازت. نمبر دو، اس میں ایک نظر شرط نہیں ہے جیسے بعض پرانے علماء کہتے، ایک نگاہ ڈالے اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوبارہ بھی دیکھ سکتے، اتنی مرتبہ دیکھ سکتے ہیں جب تک کہ مقصد حاصل نہ ہو جائے اور وہ سات شرطوں میں سے کوئی ایک ختم نہ ہو جائے. اگر تین مرتبہ چار مرتبہ دیکھنا پڑے اس کی بھی اجازت. ہاں اگر چوتھی مرتبہ دیکھتے وقت معلوم ہو گیا کہ لذت آ رہی ہے اب حرام ہو جائے. تو شرطیں باقی رہے تو جتنی مرتبہ انسان دیکھے اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اب آخری مسئلہ کہ کیا لڑکی کو بھی اجازت ہے کہ جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے اس کو اسی طرح دیکھے پھر شرائط کے ساتھ. آگاہ خمینی فرماتے ہیں جی ہاں لڑکی کو بھی یہ اجازت حاصل ہے، لیکن آگاہ کوئی فرماتے ہیں یہ احتیاط واجب یہ نہیں بلکہ فتویٰ. آگاہ کوئی فرماتے ہیں کہ لڑکی کو یہ اجازت نہیں، لڑکی کو اتنی ہی اجازت ہے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھنے کی جتنی عام مردوں کو اجازت ہے. کیونکہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ عورت ایک نامحرم مرد کو بھی چہرہ، بال، گردن، ہاتھ اور پیر دیکھ سکتی. تو آگاہ ہوئی کہ تو مسئلہ تقریباً یہ رہا کہ یہ اس لڑکی اس شوہر کے بھی دیکھ سکتی ہے جس کا رشتہ آنے والا ہی آئے گا، اور ایک عام مرد کے بھی دیکھ سکتی ہے اس قسم کی آزائے جسمانی. تو آگاہ ہوئی کہ یہاں مسئلہ یہ رہا